आप समझने की कोशिश करेंगे। और जैसा कुरान शरीफ के बारे में पहले ही बतला दिया गया है कि इसमें कोई मजमून ऐसा नहीं है हमारे से जो ताल्लुक रखता है, जो छूटा है, लिहाजा पिछले इतवार को ऐसा मालूम हो रहा था कि पूरी साइंस भरी हुई है, और आज के दर्स में आप देखेंगे कि जो है ज्यादा कानून के बारे में डिस्कशन हुआ है, फिर इबादत के बारे में। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو قتل کے بارے میں قصاص کا حکم جو ہے تم پہ فرض کیا جاتا ہے قصاص کیا ہے بدلہ لینا ریٹیلیشن کا جو ہے حکم ہے تو یہاں ظاہر ہے کہ یہ پولیٹیکل سائنس سے کنسرن आपके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक उसूल बताया जा रहा है। ये बदले का क्या उसूल, कत्ल के मामले में बदले का क्या उसूल बताया जा रहा है जो एक इस्लामी हुकूमत में चलेगा। अल हुर्रु बिल हुर्री, अगर कोई आजाद आदमी किसी को कत्ल किया है तो वो आजाद आदमी को आप हैंड ओवर कर देंगे, जिसका कत्ल हुआ है उन लोगों को हैंड ओवर कर देंगे। वल अब्दू बिल अब्दी, अगर कोई गुलाम कत्ल किया है तो उस गुलाम को हैंड ओवर कर देंगे। वल उनसा बिल उनसा, और अगर कोई औरत कत्ल की है तो वो औरत को कत्ल करने के लिए आप हैंड ओवर कर देंगे। तो अब हमारे माशरे में आजाद और गुलाम का तस्वुर नहीं है। वो जमाने में आजाद होते थे लोग और कुछ लोग गुलाम होते थे। तो अब यहां बात समझ में आती कि भाई एक आजाद आदमी पैसे वाला है, वो अपने किसी गुलाम को ऑफर कर दे कि मैं तो कत्ल कर दिया, इसके बजाय मेरे गुलाम को कत्ल कर दो। तो यहां कुरान का उसूल बताया गया है कि आजाद और गुलाम और औरत में कोई फर्क नहीं है। जो कत्ल, जो खातिल है उसको हैंड ओवर कर देना चाहिए, उसको कत्ल कर देना चाहिए। अब यहां जो बात आ रही है एक जनरल कत्ल की बात आ रही है। मोमिनीन का अगर इत्तेफाक से कत्ल हो जाए तो सूरह निसा की 83 आयत में कहीं जो है वो तफसील आ रही है। यहां जो है आम एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात आ रही है कि जिसको कत्ल किया जाता वो चाहे मुसलमान हो या कोई हो, जहां इस्लामी हुकूमत हो वहां कातिल को हैंड ओवर कर देना चाहिए। फिर कहा कि फमन उफिया लहू मिन अखीही शैयुन फत्तिबाउन बिल मारूफ व अदाउन इलैही बि एहसान, और अगर जो मक्तूल है, जो जिसको कत्ल किया गया है, उनके खानदान वाले ये चाहते हैं कि भाई हम कातिल को कत्ल नहीं करते बल्कि कुछ कंपनसेशन दे दो, पैसे दे के बात खत्म कर दो, तो यहां ये हुक्म आ रहा है कि ऐसी कोई बात है तो फिर ये जो प्रोसीजर आपस में तय होता, अच्छे जाने पहचाने उसूल के लिहाज से जो तय होता, उस लिहाज से अदाऊ इलही भी एहसान, यानी वो जो ब्लड मनी जिसको बोलते हैं, खून बहा का जो पैसा है, वो अच्छी तरीके से जो मक्तूल है, जो मर्डर्ड है, उसकी फैमिली को अदा कर दिया जाए। जालिका तख्फीफुम मिन रब्बिकुम व रहमा, ये अल्लाह ताला की तरफ से तुम्हारे लिए कंसेशन है, सहूलत है, और ये रहमत है तुम्हारे पालने वाले अल्लाह ताला मालिक के तरफ से जो है ये रहमत है, फायदा पहुंचाने वाली चीज है। फमनी तैदा बाद ज़ालिका फलहू अज़ाबुन अलीम, अब ये बात तय होने के बाद अगर कोई ज्यादती करे तो फिर उसके लिए तकलीफ दे अजाब है। ज्यादती क्या हो सकती है कि भाई जिसको कत्ल किया गया है उसकी हैसियत ये थी कि भाई महीने को 1000 रुपये कमा सकता था, अब वो जो कातिल है उससे डिमांड कर रहा है कि इसको 1 करोड़ रुपये दो या 50 लाख रुपये दो, जो उसकी हैसियत ही नहीं थी, ये ज्यादती हो। या फिर ऐसा है कि कातिल काफी पैसे वाला है, एक आदमी का कत्ल हुआ, उसके घर वाले जो है बिल्कुल भूखे मरने की नौबत आ रही है, और वो यानी उनका गुजारा समझिए कि 4-5 हज़ार रुपये पे होता था, अब ये बोल रहा कि नहीं मैं सिर्फ 500 रुपये महाना दे दूंगा, कुछ ऐसी बात करे तो ये भी ज्यादती होगी। तो बोल रहे हैं कि इस मामले में भी इंसाफ हो, अल्लाह ताला एक कंसेशन दे रहे हैं कि अगर कातिल को छोड़ दिया वो लोग तो फिर ये कंसेशन ये है कि ये गुजारे के तौर पे जो भी बात तय होती है आपस में उसको अच्छी तरीके से तय करना चाहिए और इसमें ज्यादती नहीं करना चाहिए। वह लकुम फिल किसासी हयातुन या उलियल अलबाबी ला अल्लकुम तत्तकून, और ये जो किसास का हुक्म है, ये बदले का जो हुक्म है, ये रिटेलिएशन का जो हुक्म है, इसमें अय अकलमंदो तुम्हारे लिए जिंदगी है ताकि तुम रुको। ये बड़ी एक ह्यूमन साइकोलॉजी की बात है, इसको समझना जरूरी है। देखिए एक आदमी कत्ल किया, एक कम्युनिटी का एक आदमी कत्ल किया, आप अपनी कम्युनिटी के उस आदमी को लेके जाके दूसरी कम्युनिटी वाले को हैंड ओवर कर दिया, خاندان والے کو یا دوسرے ٹرائب کو یا دوسری کمیونٹی کو ہینڈ اوور کر دیں. اب وہ اس کو قتل کر دیتے ہیں یا کچھ ایگریمنٹ ہو جاتا ہے پیسے کا, تو یہ جذبہ انتقام جو ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اگر ایک قوم قاتل کو چھپاتی ہے تو دوسری قوم جوش میں آ کے معصوم لوگوں کا قتل شروع کر دیتی ہے, جیسا آج کل رائٹس میں ہوتا ہے, ٹیررزم سو کالڈ جو ہو رہا ہے اس میں جو ہوتا ہے کہ بھئی جو بدماشی کر رہے ہیں وہ تو بالکل کھلے عام چھٹ رہے پھر رہے ہیں, بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے رہے ہیں, اور وہ جو معصوم لوگ ہیں چاہے کسی بھی کمیونٹی کے ہو معصوم لوگ ہیں وہ مر رہے ہیں. تو معلوم ہوا کہ قرآن کا قانون اگر آج دنیا میں امپلیمنٹ کیا جائے تو یہ ناجائز قتل ختم ہو جائے گا. ایک تو قاتل ڈرے گا کہ بھئی میں بچوں گا نہیں, میں قتل کر دیا جاؤں گا. پھر اس کے بعد میں جب قاتل کو ہینڈ اوور کر دیا جائے گا تو وہ جو کمیونٹی کا جو جذبہ انتقام ہے, ریونج کا جو فیلنگ ہے وہ ختم ہو جائے گی. بولیں کہ بھئی جو قتل کیا اس کو لا کے دے دیا, ہم اس کو قتل کر دیا, قصہ ختم ہو گیا. تو بولے کہ اے عقل مندو, دیکھیے یہ جو یا اولی الالباب یعنی عام آدمی کو نہیں بول رہے کہ اے عقل مندو, اس میں عقل لڑا کے دیکھو کہ یہ جو ریٹیلیشن کا جو ہم قانون بتا رہے ہیں یہ بدلے کا, اس میں تمہاری زندگی ہے کس لیے, لعلکم تتقون, تاکہ تم معصوم لوگوں کو قتل کرنے سے روکو, دوسروں کو قتل کرنے سے جو ہے روکو. اب یہ بڑی خاص آیات ہے, بہت بڑی کانٹروورشل انٹرپریٹیشن ہے یہ وراثت کے بارے میں. کتبہ علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا للوصیت للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین. تم پہ فرض کیا جاتا ہے کہ تم میں سے اگر کسی کے پاس دولت ہو اور موت حاضر ہو جائے یعنی موت آنے کے قریب, تم کو چاہیے کہ والدین اور قریبی رشتہ داروں وغیرہ کے معروف طریقے سے وصیت کر دیں. یہ متقین پہ ضروری ہے, حق ہے. جو اللہ سے ڈر کے گناہوں سے بچتے ہوئے نیک کام کرتے ہیں متقین, ان پہ یہ فرض ہے کہ وصیت کریں. اب یہاں دیکھیے اس کو بہت اچھی طریقے سے, تھوڑا وقت اس پہ گزارنا پڑتا ہے, دو تین آیتیں ہیں اس کو سمجھنا ہے, کہ زیادہ تر ترجمے اور تفاسیر جو مشہور ہم لوگوں میں ہیں یہ اس وقت ہوئے جب مسلمان زیادہ تر اسلامی حکومتوں میں ہی رہتے تھے. تو اگر کوئی مسلمان مر جاتا, اگر وہ وصیت نہیں بھی کرتا, تو سورہ نساء کی ساتویں سے لے کے بارہویں آیت تک جو تمام رشتہ داروں کے حصے بتا دیے گئے ہیں اس طریقے سے اس کی جائیداد اس کے وارثوں میں تقسیم ہو جاتی تھی, اسلامی حکومت ہے. آج مسلمان اسلامی حکومت سے ہٹ کے کینیڈا, امریکہ, یورپ, آسٹریلیا, انڈیا, ہر جگہ ہے. دیکھیں یہ کیا شاندار کتاب ہے, تا قیامت کرنٹ افیئرس کی کتاب ہے, یہ چیزوں کا خیال رکھا گیا ہے. اب یہاں اگر کسی کا انتقال ہو تو اس کی جو وراثت کا جو قانون فالو کریں گے وہ ملک کا قانون فالو کریں گے. جیسا مجھے جہاں تک معلوم ہے, اگر کسی کو معلوم ہے تو مجھے کریکٹ کر سکتے ہیں, کہ یو کے میں یہ قانون ہے کہ کوئی آدمی کی ڈیتھ اگر ہو جاتی ہے تو پوری جائیداد کی وراثت اس کی بیوی کو چلے جاتی ہے, پوری جائیداد بیوی کو چلے جاتی ہے. اب اس کے ماں باپ ہیں, اس کے بچے ہیں, کچھ بھی نہیں ملا. تو یہ غیر اسلامی چیز ہے, یہ گناہ ہے. دیکھیے آپ اگر لندن میں ہیں, امریکہ میں ہیں, کینیڈا میں ہیں, آسٹریلیا میں ہیں یا انڈیا میں ہیں, تو آپ کی شادی بیاہ موت مٹی یہاں کے طریقوں سے نہیں ہوتی, اسلامی طریقے سے ہوتی. تو پھر تقسیم جائیداد بھی اسلامی طریقے سے ہونا چاہیے. تو یہ 1450 برس پہلے اس چیز کو ویژولاز کر کے یہ قانون بتایا گیا کہ دیکھو اگر موت آئے تم کو, تو یہاں اسپیسیفک معلوم ہو رہا کہ اسلامی حکومت میں ہے تو بھی جو ہے 1/3 پہ وصیت کرنا ہے تم کو. اگر چاہے تو تم 1/3 حصے, جیسا 3 لاکھ روپیے تقسیم کرنا ہے تو 1 لاکھ روپیے جو ہے آپ اپنی مرضی سے جائز چیزوں کے لیے وصیت کر دے سکتے ہیں, تو وہ بھی وصیت ہو جاتی اسلامی حکومت. جہاں غیر اسلامی حکومت ہے وہاں تو آپ کو ایک ول ایگزیکیوٹ کرنا پڑے گا, ایک جو ہے باضابطہ وصیت نامہ, یا تو لکھ بھی سکتے یا بول بھی دے سکتے. اگر آپ لکھ دیں تو اس میں بتا دے سکتے ہیں کہ میرے انتقال کے بعد اسلامک لا آف انہیریٹنس, اسلامی قانون وراثت جو ہے اس کے تحت ان کو اتنا, ان کو اتنا, ان کو اتنا, ان کو اتنا دے دیا جائے. میں جہاں تک لائر سے پوچھا ہوں کہ ول ہر جگہ ویلڈ ہوتی ہے, और अगर वैसा नहीं भी हुआ तो भाई आप एक बीवी को पूरी जायदाद मिल गई, मिल जाने के बाद वो इस्लामी तरीके से अपने बच्चों में और वालिदैन सास ससुरे वगैरह में जो है तकसीम कर दे। तो ये उसूल बताया जा रहा है कि किसी तरीके से जो कुरानी कानून है जो सूरह निसा के 7वीं से 12वीं आयत तक दिया गया है उसके खिलाफ ना जाए। तो अब यहां एक लफ्ज आ रहा है बिल मारूफ, यानी जाने पहचाने अच्छे तरीके से। जाना पहचाना अच्छा तरीका क्या हो सकता है कुरान से हटके? सूरह निसा की 7वीं से 12वीं आयत तक पूरा तकसीम बता दिया गया है और अहादीस में भी बात आ गई है, ये जाना पहचाना तरीका होगा। तो यहां हिंद भी आ गई कि तुम गैर इस्लामी मुल्क में तुमको वसीयत कर देना जरूरी है, कुरान के मुताबिक हदीस के मुताबिक वसीयत करना जरूरी है। अब यहां एक बात आई, अब इस आयत को बाद उल्मा ने कहा कि मनसूख है। सूरह निसा में जो पूरे जायदाद की तकसीम आ गई है तो वो सूरह निसा की 7वीं से लेकर 12वीं आयत तक इसको मनसूख कर देने में कैंसिल है। अब मैं अपना ओपिनियन नहीं देता हूं, मिशकात में सुन्नत रसूल की पैरवी के तहत पेज नंबर भी है यहां लिखा हुआ, एक हदीस आ रही है उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि मेरा कलाम अल्लाह के कलाम को मनसूख नहीं करता और अल्लाह का कलाम मेरे कलाम को मनसूख करता है और अल्लाह का कलाम खुद अल्लाह के कलाम को मनसूख करता है। तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की किसी आयत को मनसूख नहीं कर सकते तो फिर उल्मा का क्या हक है कि वो अल्लाह ताला के अहकाम को मनसूख करे? सीधी सी बात है, कॉमन सेंस लॉजिक है इसमें कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि मैं अल्लाह के कलाम को मनसूख नहीं कर सकता, कैंसिल नहीं कर सकता, तो कोई भी आलिम कैसे बोल सकता है कि यह आयत मनसूख नहीं है? अपनी मर्जी से कैसे बोल सकता है? उसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गया। बाज उलमा तो जो है 500 तक आयत बताए जो मनसूख है, बाज जो है 5 तक लेके आए उसको। तो बहरहाल हुआ यह कि अल्लाह ताला के अहकाम पे आलिम को बिठा देना, जैसा कोई एक इज्तिमा में कोई साहब मुझसे पूछे थे कि भाई यही बात ऐसी आई थी, तो बोले साहब अगर फर्ज कीजिए कि वो बहुत बड़ा आलिम है, अरे भाई अल्लाह से बड़ा तो नहीं हो सकता ना, वो कॉमन सेंस की बात है। जब कुरान की आयत का हवाला दे दिया जाता है तो मुस्लिम की शान, मुसलमान की शान यह है कि खामोश हो जाते हैं। मैं आपको आयत कोट कर देता हूं, देखिए मैं जहां तक हो सके मैं अपने इंटरप्रिटेशन नहीं देता हूं, मैं कुरान और हदीस से हवाले देता हूं। सूरह अहज़ाब की 36वीं आयत खोल के देख ले सकते हैं कि मोमिन और मोमिना की यह शान नहीं है कि जब अल्लाह और अल्लाह के रसूल उनके बारे में कुछ तय कर दें तो वो अपना इख्तियार इस्तेमाल करें। मोमिन के डेफिनेशन से निकल जाते आप, तो मालूम हुआ कि ये मनसूख इंसान नहीं कर सकता। अब मैं 106वीं आयत जो कुछ 2-3 हफ्ते पहले गुजरी है उसमें मैं एक 3 आयतें शराब के सिलसिले में कोट किया था और गालिबन मेरे मुंह से गलती से निकल गया, मनसूख का लफ्ज निकल गया उसमें। तो वो जो शराब की आयतें आई थी उनको जरा गौर से सुनिए कि पहला हुक्म यह आया कि ये शराब में गुनाह, जिस शराब जुए के बारे में पूछते हैं इसमें इस्म गुनाह ज्यादा है और फायदा कम है। इसमें कुछ शक नहीं है कि फायदे हैं कुछ, मगर गुनाह ज्यादा है फायदे कम है। तो अकलमंद आदमी समझ सकता है कि भाई जो गुनाह है वो चीज को हाथ नहीं लगाना, एक हुक्म आ गया। वो मनसूख नहीं है, वो आयत है, अब भी शराब में नुकसान है, किसी भी डॉक्टर से आप वो करके पूछ लीजिए आप। अच्छा दूसरी आयत यह है कि नशे की कैफियत में नमाज के करीब मत जाओ। रीजन दिया गया इसलिए कि तुम जो बोलते हो समझते नहीं। तो दो चीजें वहां से निकली कि भाई शराब की मुमानियत इसलिए आई कि तुम नशे की हालत में तुम क्या बोलते समझते नहीं, एक पॉइंट। दूसरा अहम पॉइंट यह निकला कि नमाज में जो तुम पढ़ते हो उसको समझना चाहिए, हमारे वैसे शराबियों की नमाज नहीं होना चाहिए। तो यह आयत भी मनसूख नहीं हुई, ये हुक्म भी मनसूख नहीं हुआ। और वहां जो नासिख और मनसूख की जो आयत है सूरह बकरा की 106, उसमें बताया गया है कि अगर हम किसी चीज को नासिख करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसके बेहतर या उसके मिसल आयत लाते हैं। तो बेहतर आयत ये आई कि देखो तुम शराब के जुए के करीब भी मत जाओ, चाहे नमाज की कैफियत में हो चाहे गैर नमाज की कैफियत में हो, फाइनल हुक्म आ गया। तो इस तरीके से बतदरीज हुक्म आया کوئی آیت اس میں سے اگر میں نے غلطی سے کہا ہے کوئی آیت اس میں سے منسوخ نہیں ہے. حکم یہ آیا کہ اب شراب کے قریب ہی مت جاؤ. پھر اس کا ریزن دیا گیا, دیکھو شیطان شراب اور جوئے کے تحت تم ذریعے تم کو لڑاتا ہے, نماز سے روکتا ہے, اللہ کے ذکر سے روکتا ہے, یہ حکم آ گیا. تو اب یہاں یہ بات معلوم ہوئی کہ اب پھر اس کے بعد میں ایک چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں خود منسوخ کر سکتے ہیں, ان کا کلام ہے. اس کی ایک مثال میں وہاں دیا تھا کہ بھئی قبلے کا بدلنے کی بات آئی, قبلے کے بدلنے کی بات آئی. پہلے جو ہے مسجد اقصا کی طرف رخ کیا کرتے تھے, اس کے بعد میں جو ہے حکم آیا کہ مکہ معظمہ کی طرف پلٹو, تو اللہ تعالیٰ نے اپنا حکم بدلا. اب تھوڑی دیر کے بعد آپ انشاءاللہ روزوں کے سلسلے میں پڑھیں گے کہ وہاں بھی ایک اسی قسم کا حکم آیا. تو اب یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ ان اللہ علی کل شیء خبیر, وہ آیت کے ساتھ بھی یہ بات آ گئی تھی 106 کے ساتھ. تو انسان اللہ تعالیٰ کے کلام کو منسوخ نہیں کر سکتا. اللہ معاف کرے ہم سب کو, اچھی نیت سے ہو جاتی ہے مگر ایسی غلطی ہوئی. اب آگے دیکھیے اسی جواز میں تو معلوم ہوا کہ غیر اسلامی ملک میں اگر ہیں ہم تو ہم کو چاہیے کہ وصیت کر دیں سورہ نساء کی 7ویں اور 12ویں آیات میں جو تقسیم ہے جائیداد کی, وہ سچویشن دے کے وصیت کر دیں. اور اسلامی حکومت میں بھی اگر ہیں ہم تو 1/3 کی اجازت حدیث میں دی گئی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. تو اگر کوئی کرنا چاہتا ہے, کمپلشن نہیں ہے, اگر وہ 1/3 پہ اپنا وہ ایکسرسائز کرنا چاہتا ہے تو 1/3 جائز چیزوں پہ جو ہے وصیت کر کے باقی کی چیزیں جو ہے جیسا سورہ نساء کی 7ویں سے 12ویں آیت تک آئے ویسا جو ہے اس کو کرنا چاہیے. اب آگے آئیے, فمن بدلہ بعدما سمعہ فانما اسمہ علی الذین یبدلونہ. اور کوئی سننے کے بعد اگر وصیت بدل دے, ایک تو بھائی ایک سیدھی سی وصیت ہے قرآن اور حدیث کے مطابق, وہ بدل دے کس طریقے سے؟ اب جیسا انگلینڈ میں ہے ایک صاحب بولے نہیں بھائی ہم ہوئیں گے مسلمان مگر کیونکہ ہم یہاں پیدا ہوئے یہاں مریں گے اس واسطے ہم یہیں کا قانون یہ کریں گے. اب یہ صاحب جو ہے قرآن کے لحاظ سے وصیت کیے ہیں ہم اس کو نہیں مانتے بدل دیتے ہیں, تو جو بدلے گا وصیت کو اس کا گناہ بدلنے والے پہ ہوگا, اس کا گناہ وصیت کرنے والے پہ نہیں ہوگا, وصیت کو بدلنے والے پہ ہوگا. ان اللہ سمیع علیم, کیونکہ اللہ تعالیٰ سن رہا ہے, اللہ تعالیٰ جانتا ہے, وہ وصیت جو کی گئی ہے اس کو بھی سنتا ہے, جو حرکتیں ہو رہی ہیں اس کا علم رکھتا ہے. اب یہاں بالکل صاف ہو جا رہی ہے بات, فمن خاف من موسن جنفن او اسمن فاصلح بینہم فلا اسم علیہ ان اللہ غفور الرحیم. اور اگر کسی کو وصیت کرنے والے پر خوف ہو کائے کا کہ اس نے ناانصافی کی ہے یا گناہ کیا ہے تو اصلاح, تو اگر ان لوگوں کے بیچ میں اصلاح کر دی جائے تو پھر اس میں کوئی گناہ نہیں ہے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کی سزا سے بچانے والا رحم کرنے والا ہے. اب آپ کو کیسا معلوم ہوگا کہ اس نے ناانصافی کی ہے گناہ کیا ہے جب تک کہ آپ کے سامنے سٹینڈرڈ کوئی نہ ہو؟ یہاں بات بالکل کھل کے آ گئی. آپ کے سامنے سٹینڈرڈ کیا ہے؟ سورہ نساء کی 7ویں سے لے کے 12ویں آیت ہے جہاں پورے حصے تر کے بتا دیے گئے ہیں. 1/3 کی وصیت کر سکتا ہے, اگر وہ 2/3 کی وصیت کر رہا ہے یا پورے مال کی وصیت کر رہا ہے دوسروں کے لیے تو جو جائز نہیں ہے. تو اب یہاں بات صاف ہو جا رہی ہے کہ اصلاح اس کو ٹھیک کرنا, اگر تم کو خوف ہے کہ وصیت کرنے والے نے کچھ زیادتی کی ہے, کچھ گناہ کیا ہے, کیسے گناہ کیا ہے؟ سورہ نساء کی 7ویں سے 12ویں آیت کے خلاف وصیت کی ہے تو اصلاح فاصلح, ان کو ٹھیک کیسا کریں گے؟ آپ اس کو سورہ نساء کی 7ویں سے لے کے 12ویں آیت تک غور کر کے اس کو ٹھیک کر دیں گے ان لوگوں میں کہ یہ قرآن کا حکم لگے گا, اور پھر ان اللہ غفور الرحیم, اور بے شک اللہ تعالیٰ گناہوں کی سزا سے بچانے والا رحم کرنے والا ہے. اب یہ ایک مضمون ختم ہوا. اب یہاں روزوں کی بات آ رہی, اب عنقریب رمضان آنے والے بھی ہیں. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, تم پہ روزے فرض کیے جاتے ہیں جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر جو ہے روزے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم تقوی اختیار کرو, بچو. ٹریننگ, تم پہ روزے فرض کیے گئے, تم ہی پہ نہیں تم سے پہلے بھی لوگوں پہ روزے فرض کیے گئے. اس کا مقصد, پہلا مقصد کیا بتایا جا رہا؟ لعلکم تتقون. تقوی کا مطلب کسی چیز سے بچنا ہے. تو اب یہ روزے کی ٹریننگ کچھ عجیب ہے, یہاں حلال چیزوں سے بھی بچنا ہے. دیکھیں غیر رمضان میں تو حرام چیزوں سے بچنا ہے, رمضان میں بھی حرام چیزوں سے بھی بچنا ہے, لیکن خاص چیز رمضان کی ہے کہ حلال چیزوں سے بھی بچنا ہے. حلال کھانا نہیں کھا رہے ہیں, بیوی حلال ہے اس کے قریب نہیں جا رہے ہیں روزے کی کیفیت میں. تو یہ جو ایک مہینے کی ٹریننگ ہوگی آپ کو حلال چیزوں سے بھی بچنے کی, تو باقی کے 11 مہینے حرام چیزوں سے بچنا آپ کے اوپر آسان ہو جائے. یہ ٹریننگ ہے. دیکھیں میں بار بار مثال دیتا ہوں کہ بھائی انڈیا کی کرکٹ ٹیم باہر جا رہی ہے, وہ مدراس میں ان کا ٹریننگ کیمپ رکھے, وہ ایک مہینہ خوب ورزشاں کرائے, پورے فزیکلی فٹ ہوئے, جا کے سب گھروں کو چلے گئے, ٹور کو نہیں چلے گئے تو لوگ بولیں گے دیوانے. اس طریقے کا ہمارا معاملہ ہے, مہینہ بھر رمضان میں جو ہے پوری ٹریننگ لے کے پھر 11 مہینے واپس وہی بےہودگی کی زندگی پہ آ جاتے ہیں واپس. تو یہ ٹریننگ کا اثر باقی کے 11 مہینے کی زندگی پہ ہمارے پڑنا چاہیے. پھر کہا کہ ایام معدودات, کچھ گنے چنے دن ہیں, 30 کا مہینہ ہے تو 30 دن, 29 کا اگر ہے تو 29. تو من کانا منکم مریضن او علی سفرن فعدت من ایام اخر, اور اگر تم میں سے کوئی مریض ہے, بیمار ہے, اور اگر سفر پر ہے تو پھر جتنے دن روزے مس ہوتے ہیں اس وہ جو ہے اس کے بعد میں رمضان کے بعد اتنے دن روزے رکھ لیں. اب یہاں ہم کو رک کے یہ دیکھنا ہے کہ بھئی مرض ایکیوٹ بھی ہوتا کرونک بھی ہوتا. ایکیوٹ مرض یہ ہوتا ہے کہ بخار آ گیا, آپ کو اینٹی بایوٹکس لینا ہے 4-4 گھنٹے 6-6 گھنٹے سے, تو اس صورت میں اجازت ہے. جب اجازت ہے تو اجازت کو استعمال کرنا چاہیے. حدیث آ گئی اس میں کہ اللہ تعالیٰ جہاں کنسیشنز دیتے ہیں وہ کنسیشنز کو لینا چاہیے. آپ دیکھیے ایک بات آئی کہ کوئی صحابی کو غسل کی ضرورت ہوگی, ان کے سر پہ جو ہے مار لگا تھا, تو دوسرے صحابیوں سے کچھ رائے لیے, انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کو نہانا ضروری ہے, وہ نہائے, ان کا انتقال ہو گیا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بات پہنچی تو آپ نے کہا کہ مار ڈالا نا ان کو, مار ڈالا, لا علمی میں مار ڈالا, تہمون کر لیا ہوتا بات ختم ہو جاتی تھی. تو جب کنسیشن ہے تو اگر تم بیمار ہیں, دیکھیں ہم ایک عجیب سا نقشہ پیش کر دیتے روزوں کا, اگر بیمار ہیں کوئی ڈاکٹر سے پوچھ لیں کہ صاحب رہ سکتے ہیں کیا, اگر ڈاکٹر بولے کہ ہاں ٹھیک ہے تو کوئی بات نہیں, اگر نہیں ہے تو پھر سفر میں ہیں. اب سفر بھی 2 قسم کے سفر ہیں. میں تیسری آیت اس کے بعد کی جو آ رہی ہے اس کے لیے بیک گراؤنڈ بلڈ اپ کر رہا ہوں کہ سفر میں 2 قسم کے سفر ہیں. ایک بزنس مین ہے جو کار میں بیٹھ کے ایئرپورٹ کو جاتا, ہوائی جہاز میں جاتا, بامبے جاتا, وہاں میٹنگ اٹینڈ کر کے پھر ہوائی جہاز میں واپس آتا, پھر کار اس کی تیار رہتی گھر کو آتا, یہ بھی سفر ہے. ایک رکشہ والا ہے, 4 مینار سے 5 بچوں کو رکشہ میں بٹھا کے یا آل سینٹس میں لا کے چھوڑتا, پھر لے کے جاتا, یہ بھی سفر ہے. بھائی آپ بولیے سفر ہے نہیں ہے, کون سا سفر آسان ہے, پلین کا سفر آسان ہے یا 5 بچوں کو رکشہ میں بٹھا کے یہ پورے چوڑا کھینچ لینا وہ آسان ہے؟ تو یہ تکالیف ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا, معلوم یہ ہوتا ہے کہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ, اور اگر کسی کو روزہ رہنے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے تو فدیہ, اس کا کمپنسیشن دے دے, اس کے بجائے غریب کو کھانا کھلا دے. اب بات سمجھ میں آ رہی, ابھی آئے تو منسوخ بول دیا, اب کیا ہو؟ میں آپ کو بلیک اینڈ وائٹ بتاتا ہوں, مشہور ترجمہ منسوخ بول دیا آج کو, آگے کی آیت سے منسوخ کر دیا. ارے اللہ تعالیٰ کنسیشن دے رہے, کنسیشن کو منسوخ کر دیا. دیکھیے میں بول رہا ہوں نا کہ دیکھیے اب ایک رکشہ والا ہے, اس کی مثال لیجیے آپ, سنڈے سیٹرڈے فرض کیجیے کہ 2 دن اس کو چھٹی ملتی ہے, تو سنڈے سیٹرڈے روزے رہ لے سکتا ہوں, باقی کے 5 دن زیادہ کما کے کوئی اپنے سے جو غریب ہے اس کو کھانے کھلا. غریبوں کی تو کوئی لیمٹ ہی نہیں ہے, اندھے بھوکے لنگڑے ہر قسم کے غریب مل جاتے ہیں, تو وہ ایڈجسٹ کر سکتا ہے. تو اس کے بعد کی آیت میں کہا گیا ہے کہ دیکھیے الل لذینہ یوتی خون ہوں, جس پہ یہ رہنا تاخ ڈالنے کی طرح تکلیف ہوتی ہے, بلا تو ملنا ماں لا طاقت لنا بھی, اور ہم پہ اتنا بار مت ڈالیے جس کے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہ ہو. اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ طاقت نہیں آیا ہے, قوت آیا ہے, کیونکہ ان کو اٹھانے کی کوئی تکلیف کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو یوتی خون ہوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی روزہ رہ سکتا ہے مگر تکلیف ہوتی ہے روزہ رہنے میں. تو اب وہاں ایک لسٹ آ گئی ہے, علماء جو لسٹ دیے ہیں کہ بھئی بوڑھے بڑے لوگ ہیں, بہت کمزور ہو گئے ہیں, مسلسل بیمار جو رہتے ہیں, دودھ پلانے والی عورتیں ہیں, حاملہ عورتیں ہیں, اور بعض ایک کیٹیگری ایسی رہتی ہے کہ اچھے خاصے ہٹے کٹے ہیں, مگر روزہ نہیں رکھا. دیکھیں شان نزول میں بھی یہ بات آئی ہے کہ جب یہ روزوں کی آیت فرض, روزے فرض کیے گئے تو عربستان میں بھی, مکہ مدینہ میں بھی کچھ امیر لوگ ایسے تھے کہ برداشت نہیں کر سکتے تھے, بعض کو چلتے پھرتے کھانے کی عادت رہی. اب بعض لوگ 24 گھنٹے منہ چلتے رہتا, ان کا سمجھ میں نہیں آتا کہ کہاں جا رہا ہے, اب وہ نہیں رہ سکتے بغیر اسے, سر میں درد ہو جاتا, کچھ تکلیف ہو جاتی. تو یہ روزے چھوڑنے کی بجائے آپ ایک غریب کے کھانے کا انتظام کر دو, ہو گیا حصہ کرتا, کمپنسیشن دے رہے, تو اللہ تعالیٰ کنسیشن دے رہے ہیں. اب کنسیشن کو کاٹ کے بولے یہ منسوخ ہے, بولے تو پھر اب یہ کیسا ہوئیں گا؟ اگر اللہ تعالیٰ منسوخ کرتے تو بات الگ ہوتی تھی, اللہ تعالیٰ تو اس کو قائم رکھے ہیں. یہ تلاوت میں بھی آتی ہے, پھر عمل میں بھی بات آتی ہے, ورنہ پھر یہ بوڑھے بڑے جو مسلسل بیمار رہتے ہیں, دودھ پلانے والی عورتیں, حاملہ عورتیں, یہ لوگ کیا کریں گے پھر یہ اگر حکم نہ ہو؟ تو ان کو یہ اللہ تعالیٰ نے اطمینان دلا دیا کہ دیکھو تم اگر ایسے کوئی مسئلے ہیں جو بہت تکلیف ہوتی ہے روزہ رہنے میں, تو غریب کو کھانا کھلا دو. پھر یہاں اس کو اور اس کی بھی یہ آیت کے بھائی کا ترجمہ کچھ عجیب ہو گیا ہے, فمن تطوع خیرا فہو خیر له, جو خوشی سے خیر کرے بھلائی کرے تو اس کے لیے بھلائی ہے. یا زبردستی نہیں ہے, خوشی سے رہو. بیمار ہیں, ہوا ہے کیس, لوگ دفتر سے اٹھا کے لے کے آئے. ہمارے ایک عزیز روزے میں جو ہے بے ہوش ہو گئے, ڈاکٹر کو بلایا, کوئی غیر مسلم تھا, وہ پلٹ کے پوچھا صاحب از اٹ ڈیٹ نیسسری ٹو فاسٹ ایٹ دس ایج؟ تو خیر اس کے بعد میں بیچاروں کو سمجھ میں آیا بھائی غریب کو کھانا کھلا. اب یہ ذہن میں یہ ہمارے بٹھا دیا گیا ہے کہ دیکھو کچھ بھی ہو رہنا ہے, کنسیشن اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں, بیمار ہے تو مت رہو, دوسرے دن سفر میں ہے تکلیف ہوتی ہے سفر میں تو مت رہو, دوسرے دن گنتی کے رکھ لو. تو پھر جو ہے یہاں یہ ہے کہ جو خوشی سے خیر کرے, اب اسی کو بات کہے, جو خوشی سے خیر کرے اس کے لیے جو ہے بھلائی ہے. یہاں بات آئی تھی وہ من تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم, تو جو خوشی سے خیر کرے اس وقت اللہ تعالیٰ ان کا عمل قبول کرنے والا ہے, کیونکہ وہ علیم بھی ہے, جانتا بھی ہے ہر چیز کو. اب اس کا ترجمہ یہ کر دیے کہ جو ایک کے بجائے دو فقیروں کو کھانا کھلا سکے, وہ مفہوم ہی نہیں آ رہا, وہ مفہوم ہی نہیں آ رہا. خیر کا مطلب دو فقیروں کو کھانا کھلانا کہیں بھی کسی بھی لغت میں نہیں نکلتا, سیدھی سی عربی ہے. تو من تطوع خیرا, جو کوئی خوشی سے خیر, دیکھیے توہن اور کرہن, پسندیدگی سے ناپسندیدگی سے کراہیت سے, تو جو خوشی سے ہنستے بولتے روزے, روتے دھوتے روزے مت رہو, روتے دھوتے نماز مت پڑھو. یہ کیا بھائی ابھی بھائی پھر آ رہا ہوں, کیا مشکل ہے بولے, یہ عمل نہیں ہے یہ. ہاں اتنے میں فون آیا, بولے وہ فلانے صاحب کی میوزک پروگرام ہے, میں تمہارے ٹکٹ اب بھی آیا, بولے چلو اذان پہ جان سے اڑ گئے تھے اور میوزک پارٹی میں جانے کے واسطے فوراً بھاگ کے چلے گئے. تو یہ ہماری ٹریننگ کچھ ایسا ہونا چاہیے کہ ہم کو یہ نیک اعمال میں خوشی محسوس ہو, اپنی خوشی سے اپنی مرضی سے ہم کریں, کسی کے زبردستی سے نہ کریں. پھر اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے, اب یہاں دیکھیے کیا مصلحت ہے, اپنی طرف سے بتا رہے ہیں وہ ان تصومو خیر لکم ان کنتم تعلمون, یہ سب باتیں ہیں اپنی جگہ, لیکن اگر تم روزہ رکھ لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم اس کو جان سکو. اب تم کو ایسا ڈر ہے, ایک صاحب ہماری پہچانت میں تھی, بولے میں رہ نہیں سکتا, میری ایسیڈیٹی, میں آپ کو کیا بولوں. وہ چلیے ہمت کر کے رہنے لگے تو ان کے اتنے روزے رہنے والے نہیں دکھے تھے, بولے کیا پیٹ سیٹ رائٹ ہوا صاحب, بولے ماشاء اللہ, بلا وجہ ڈرتا تھا میں اتنے سال نہیں رہا, بولے پوری جوانی گزر گئی, بولے اتنے سال روزے نہیں رہا, اچھا خاصا ہو گیا, بولے روزے رہنے سے بہترین ہو. تو پھر دیکھیے کوئی ایسی چیز جو ہماری جسم اور ہمارے ایمان کے لیے خراب ہے اس کا حکم قرآن میں آ ہی نہیں سکتا. تو بول رہے کہ یہ جو تم سمجھ رہے ہو کہ نہیں رہ سکتے ہو, یعنی نہ بیمار ہیں نہ سفر پہ ہیں, کچھ نہیں, بس خالی ایک خیال ہے کہ نہیں رہ سکتے, تو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے بول رہے ہیں کہ دیکھو تم روزے رہو, اسی میں جو اگر تم جانتے ہو تو اسی میں جو ہے خیر ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن قرآن ہدن للناس وبینات من الہدا. نہیں نہیں محسن صاحب نہیں ہے, پنکھا جو ہے بند کر. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن قرآن ہدن للناس, شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. یعنی رمضان کا مہینہ ہے. دیکھیے اب یہاں ذرا بات سمجھنے کی کوشش کیجئے. یہ رمضان کا مہینہ روزوں کا مہینہ ہے. روزوں کے مہینے میں قرآن کا نزول کا ذکر آ رہا ہے, قرآن کے نزول کا ذکر آ رہا ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا. 27 تاریخ جو پاپولر فگر آتا ہے, 27 رمضان کو جو ہے قرآن کا نزول شروع ہوا غار حرا میں. یہ کائے کے لیے نازل ہوا؟ ہدل بن ناس, انسانوں کی ہدایت کے لیے. قرآن کیا ہے؟ لا فار پیسفل ایگزسٹنس آف دی ہیومینٹی. ایک ایسا قانون جس پہ عمل کرنے سے دنیا کی زندگی پرسکون ہو جاتی ہے اور آخرت کی زندگی بھی پرسکون ہو جاتی ہے. یہ قانون ہے. اب یہ ہدل للناس, ہدایت کا مطلب سمجھیے. ہدایت کے عربی میں جو معنی آتے ہیں, راستہ دکھانے کا, اہدنا الصراط المستقیم, ہم کو راستہ دکھائیے. کون سا؟ مستقیم, جو سیدھا ہے. ہم ہدایت کے معنی کچھ الگ ہی لیتے ہیں. میں باہر نکلا, کسی صاحب سے پوچھا, بھائی یہاں کوئی قریب ہوٹل ہے؟ تو ایک صاحب بولے, صاحب آپ سیدھے ہاتھ سے چلے جائیے, بالکل 100 قدم پہ ایک ہوٹل ہے. یہ ہدایت ہے. ہماری ہدایت ہمارے ذہن میں بیٹھی ہوئی ہے کہ میں پوچھتے انہوں ہاتھ پکڑ کے بامبے بیکری میں لے کے جا کے بریانی کھلانا. یہ ہدایت نہیں ہے. ہدایت راستہ بتا دینا ہے, ہاتھ پکڑ کے لے کے جانا. انما علیکم البلاغ علینا الحساب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ رعد میں کہہ دیا گیا کہ آپ کا کام صرف پہنچا دینا ہے, ہمارا کام حساب لینا ہے. تو ہم ہدایت کو یہ سمجھے کہ بھائی کیا ہے نماز کو, ہاؤ حضرت آپ کو ہدایت ہوئی, ہم کو ہدایت نہیں. ہدایت ہوئی آپ کو, آپ کے گھر میں قرآن نہیں ہے. والدہ کی شادی کے وقت قرآن نہیں آیا تھا بھائی, وہ تو وہی غلاف میں لپٹا ہوا ہے بقول کسی کے. اب لوگوں کو بتا رہے ہیں, یہ معلوم ہے آپ کو ہمارے پڑھنا نہیں کا ہے. کیا مخمل تھا دیکھو زمانے کا, وہ اب تک جیسے کا ویسا ہے. یہ حالت ہے. تو یہ قرآن کیوں نازل ہوا ہے؟ کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے. اتفاق سے میں نام نہیں لے رہا ہوں, کسی عالم سے ایسی بات ہوئی. شروع کا دور تھا, ہم قرآن عربی وغیرہ سیکھ رہے تھے. تو وہ عالم صاحب نے مجھے طنزاً کہا کہ صاحب یہ ہر کس و ناقص کے سمجھنے کی کتاب نہیں ہے, ایوری ٹام ڈک اینڈ ہیری کین ناٹ فالو اٹ. میں بولا صاحب بہت بڑی غلطی ہو گئی میرے سے. اس کے 185 آیت ہے قرآن کی, اس میں قرآن کو ہدل للناس بولے. میں غلطی سے اپنے آپ کو انسان سمجھ کے سمجھنے کی کوشش کروں, میرے کو کیا معلوم یہ صرف علماء کے سمجھنے کی کتاب ہے. کتنی بڑی غلطی ہو گئی, شرمندہ. ان کے پورے فالوور بیٹھے رہتے, شرمندہ ہو گئے ایک دم. کیسی بات کر رہے ہیں صاحب, یہ قرآن کے خلاف. اللہ تعالیٰ بول رہے کہ انسانوں کی ہدایت کی کتاب ہے, آپ بول رہے کہ اس کو صرف علماء سمجھ سکتے ہیں. دیکھیے ہر ایک کی ایک کلاس ہے, 120 اسٹوڈینٹس کی کلاس ہے. اس میں ایک بچہ فرسٹ آتا ہے, ایک بچہ لاسٹ آتا ہے. کہ وہ لاسٹ بچے کو جو ہے اسکول سے نکال کے پھینک دیں گے, وہ بھی سمجھتا ہے. اس کی سمجھ کا ایک معیار ہے. جو فرسٹ آتا ہے اس کے بھی سمجھنے کا ایک معیار ہے. ہر ایک کے سمجھنے کی سائنٹیفک آیات ہے. آپ سوشل سائنسز کے لوگوں کو بولیے کہ نیچرل سائنسز سمجھاؤ, نہیں سمجھا سکتے کیونکہ ان کی بنیاد ہی نہیں ہے. آپ مجھے بولیے کہ اکنامکس اور پولیٹیکل سائنس سمجھائیے, میں نہیں سمجھا سکتا اس کو. ادھر ادھر سے جو ہے ہیلپ لے کے تھوڑا بہت. تو یہاں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ قرآن رمضان کے مہینے میں نازل ہوا ہے انسانوں کو راستہ بتانے کے لیے. کون سا راستہ؟ جنت کا. پھر اس کے بعد میں بینات من الہدا, اور پھر یہ ہدایت کو کھول کھول کے سمجھاتا بھی ہے. ابھی میں یہ جو وراثت کی آیت آئی تھی اس میں قرآن کی آیتوں ہی سے قرآن کو سمجھانے کی میں نے کوشش کی ہے. دیکھیں یہی ثبوت مل گیا. یہ قرآن کی شان یہ ہے کہ انسان کو جنت کا راستہ بتاتا ہے, پھر بعض آیتیں بعض آیتوں کو کھول کھول کر سمجھاتی نہیں ہے. ناسخ و منسوخ کی 106 آیت آئی, اب یہ پورا مضمون اس میں یہی چل رہا ہے. تو کھول کھول کے جو ایک ایک بات کو سمجھا رہا ہے. تو قرآن جو ہے انسانوں کو جنت کا راستہ بتاتا ہے, اور پھر اپنی آیتوں کو کھول کھول کر سمجھاتا ہے. والفرقان, اور صحیح اور غلط میں تمیز کروانے لگا تھا. واٹ از رائٹ اینڈ واٹ از رانگ, فرق, فرقان, فرق کرنے والا ہے. تو اب ظاہر ہے کہ بھائی یہ ایسی کتاب ہے, اگر آپ کو جنت میں جانا ہے, ہاں اگر آپ کو قرآن کی آیتوں کو سمجھنا ہے, اگر آپ کو صحیح اور غلط میں تمیز کرنا ہے, تو پھر قرآن کو پڑھ کر سمجھنا پڑے گا. جب تک آپ قرآن کو پڑھ کے سمجھیں گے نہیں, اس پہ عمل نہیں کریں گے, وہ مقصد ہی ختم ہو جائے گا. اچھا پھر یہاں عربی کنسٹرکشن دیکھیے, فمن شہید منکم شہرا فل یسمو, تو یعنی یہ رمضان کے مہینے میں ہم نے قرآن نازل کیا, لہذا جو اس مہینے میں موجود ہو اس کو روزہ رہنا فرض ہے. کیونکہ ہم نے قرآن رمضان کے مہینے میں نازل کیا ہے, اس لیے جو بھی اس مہینے میں موجود ہو اس کو روزہ رہنا چاہیے. مطلب یہ ہے کہ روزے قرآن کے نازل ہونے کے شکرانے کا اظہار ہے. آگے بات آ رہی ہے, روزے جو ہم رہتے ہیں یہ ہماری طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ٹریننگ ہے, لعلکم تتقون ٹریننگ ہے. ہماری طرف سے کیا ہے کہ یا اللہ آپ نے دنیا میں بھی بہترین زندگی گزارنے کا طریقہ بتا دیا, آخرت میں بھی جنت کو پانے کا جو ہے طریقہ بتا دیا, لہذا اس شکرانے میں ہے ہم یہ پورا مہینہ روزہ رہتے ہیں. تو شکرانے میں روزہ رہنے کی بات آئی. تو من کانا مریضن او علی سفر فعدت من ایام اخر, اور اگر کوئی ظاہر ہے جب مہینے میں اگر کوئی بیمار ہے اور کوئی سفر پہ ہے تو پھر جتنے دن مس ہوتے ہیں اتنے جو ہے بعد میں تکمیل کر لیں. دیکھیے اللہ تعالیٰ اپنا مزاج بتا رہے ہیں, یرید اللہ بکم الیسرا ولا یرید بکم العسرا, اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی پیدا کرتا ہے, آسانی کا ارادہ رکھتا ہے, تم کو مشکل میں ڈالنے کا ارادہ نہیں رکھتا. تو قرآن کا مزاج معلوم ہو گیا ہے کہ اگر کوئی قرآن پڑھے سمجھے اور اس پہ عمل کرے تو یہ جو ہے اس میں آسانی ہے, ورنہ پھر وہی جو غلطیاں ہوئے ہیں دوزخ میں جل کے جو ہے اس کو صاف کیا جائے گا. اگر ایمان ہے ذرہ برابر بھی ایمان, اگر ایمان نہیں ہے تو وہ تو ڈائریکٹلی دوزخ میں چلے جائے گا. تو ہم یہ جو بیمار میں تم کو مہلت دے رہے ہیں اور سفر میں مہلت دے رہے ہیں اس میں آسانی پیدا کریں, ہم تمہیں کو تکلیف میں نہیں ڈالنا چاہ رہے. ولی تکمل العدہ, تاکہ تم یہ عدت یہ جو پیریڈ ہے 30 دن کا 29 دن کا جو پیریڈ ہے وہ پیریڈ پورا کر لو. تین روزے مس ہوئے تھے 3 روزے بعد میں رکھ لو اس طریقے سے. ولی تکبر اللہ علی ما ہداکم, اور تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی بڑائی ظاہر کرو, اس لیے کہ اس نے ہدایت دی ہے, قرآن نازل کیا ہے. دیکھیے روزے رہو اس لیے کہ جو بچے سو روزے بھی رہو مکمل کرو تاکہ جو ہے اس سے اللہ تعالیٰ کی بڑائی معلوم ہو. دیکھیے صاحب آپ کسی غیر مسلم سے پوچھئے کہ تراویوں کی جماعتیں جو سڑکوں پہ آ جاتی ہیں تو ان کی کیا کیفیت ہوتی ہے. ایک عجیب مظاہرہ ہے اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا ہے. بھائی اتنے لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے آ گئے کہ اتنی بڑی مسجد میں بھی جگہ نہیں, لوگ جو ہے سڑکوں پہ جانمازیں بچھا کے پڑھ رہے ہیں. تو کس کی بڑائی بیان کرنے کے لیے آئے؟ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنے. تو دن میں روزے رہنا ہے, رات کو جو ہے عبادت کرنا ہے قیام کا. ولعلکم تشکرون, تشکرون, اور تاکہ تم شکر ادا کرو کہ رمضان کے مہینے کے روزے اس لیے رہو کہ تو اللہ تعالیٰ نے تم پہ قرآن نازل کیا ہے, اس لیے تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو. اگر قرآن نازل نہیں ہوتا تو ہم جنت کو کیسا جاتے تھے؟ لیکن یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کو آخرت پہ یقین ہے. مرنے کے بعد دو ہی کیٹیگریز ہوں گے, کچھ دوزخ میں جائیں گے کچھ جنت میں جائیں گے. جیسے بعض احادیث میں روایتوں میں آتا ہے کہ قیامت کے دن 1000 میں سے 999 کو جہنم میں ڈالا جائے گا, ایک کو جنت میں ڈالا جائے گا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ پریشان ہو گئے تو کہا کہ یہ زیادہ تر یاجوج اور ماجوج کی قوموں میں سے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ ہم کو ہمارے متعلقین کو وہ ایک میں لا لے. تو یہاں اس کے شکر میں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کا راستہ بتایا. اب یہ آیت بھی بڑی سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے, وہ اذا سالک عبادی انی فانی قریب, اور میرے غلام یعنی انسان میرے بارے میں اگر پوچھتے ہیں تو ان سے کہیے کہ میں قریب ہوں. دیکھیے اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایک بات سمجھنا ضروری ہے, اللہ تعالیٰ علیم ہے, اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس سے زیادہ علم اور کوئی نہیں رکھتا. اللہ تعالیٰ قریب ہے, مطلب یہ ہوا کہ اس سے زیادہ قریب کوئی نہیں ہے. میں دعا مانگنے سے پہلے ان کو معلوم ہو جاتا کہ میں دعا مانگ رہا ہوں. تو کیا بول رہے ہیں کہ اجیب دعوت دائی اذا دان, جب دعا کرنے والا دعا کرتا ہے تو میں اس کے دعا کا جواب دیتا ہوں, یعنی دعا قبول کرتا ہوں. کیسا قبول کرتا ہوں؟ حدیث میں دیکھیں قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث ضروری ہے, بار بار حدیث کوٹ کرنا پڑتا. حدیث میں بات آئی ہے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے اور وہ قبول نہ کرے. ایک طریقہ قبول کرنے کا یہ ہوتا ہے کہ بھئی جو دعا مانگا ہو وہ پوری ہوگی. دوسرا طریقہ یہ ہوتا کہ کوئی بلا آنے والی تھی ٹل گئی. تیسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی دعا کو ذخیرہ بنا کے اللہ تعالیٰ رکھتے ہیں, اور قیامت کے دن بندہ جب اپنی وہ دعاؤں کو دیکھے گا, دعاؤں کا اجر دیکھے گا جو دنیا میں قبول نہیں ہوئی ہیں, تو وہ خواہش کرے گا کہ کاش کہ میری کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوئی. اب ایک مثال میں بہت ایسے تجربوں سے گزرا ہوں کہ بھئی ہاسپٹل میں ہیں آپ, دعا کریں یا اللہ مجھے شفا دیجئے, نہیں ہو رہی شفا. ایسا نہیں ہو کہ دعا قبول نہیں ہو رہی, وہ بلائیں ٹل رہی ہیں آپ کے اوپر سے, وہ جو گناہ آپ نے کیے ہیں وہ گناہ مٹائے جا رہے ہیں. اگر گناہ مٹ گئے ہیں تو درجات کی بلندی ہو رہی ہے. خیر وہ مقام ہم لوگوں کا کہاں سے ہوتا, یعنی گناہوں کی جو ہے. ہم یہ بول رہے ہیں کہ کیا کرنا صاحب, دعا مانگ رہے ہیں دعا قبول نہیں ہو رہی. ایسا نہیں ہے دعا قبول نہیں ہو رہی, دعا برابر قبول. اب یہ خرید کے مفہوم کو سمجھیے کہ دیکھیے قرآن میں بات آئی کہ تم میں سے تین نہیں ہوتے میں چوتھا ہوتا ہوں, تم میں سے پانچ نہیں ہوتے میں چھٹا ہوتا ہوں, سورہ مجادلہ میں بات آئی. پھر ایک جگہ آیا کہ میں انسان اور اس کے دل کے بیچ میں حائل ہو جاتا ہوں. پھر ایک جگہ آیا کہ میں اس انسان کے جگہ رگے جہاں سے زیادہ قریب ہوں. پھر ایک جگہ آیا کہ تم جس طرف بھی پلٹو اس طرف میرا رخ ہے. پھر حدیث میں آیا کہ انا الدہر, میں ہی زمانہ ہوں, اور زمانہ ہر جگہ ہے. تو اب یہاں ایک بڑی خاص ٹیکنیکل بات ہے, انی قریب, تو میں قریب بندے سے قریب ہوں نہیں بولے, ہر ایک سے قریب ہے. کوئی کینیڈا میں دعا مانگ رہا ہے اس سے قریب ہے, کوئی نیوزی لینڈ میں دعا مانگ رہا ہے اس سے قریب ہے, کوئی ساؤتھ افریقہ میں دعا مانگ رہا ہے اس سے قریب ہے. کیونکہ اب بات سمجھ میں آئی حدیث کے ایکسپلینیشن کے بعد کہ زمانہ تو ہر جگہ ہے, انت دہر میں زمانہ ہوں, زمانہ ہر جگہ ہے. تو یہ بات ہمارے ذہن میں اگر رہے تو اب معلوم ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ بول رہے کہ میں قریب ہوں, سب سے زیادہ قریب ہوں, تو پھر اور دوسری جگہ جا کے کیوں مانگتے ہو؟ قرآن کی آیت ہے. بات سمجھنے, دیکھیں سمجھنے کی کوشش, اس میں کوئی اعتراض کی بات نہیں, قرآن سامنے ہے, قرآن کا ایکسپلینیشن ہو رہا ہے. مانگنا تو اللہ تعالیٰ سے ہے, دینے والے اللہ تعالیٰ ہیں. جب وہ بول رہے ہیں کہ میں قریب ہوں, میں سن رہا ہوں, تم خوش بھی کر لو, دل میں جو گزرتا ہے ہر چیز سے میں واقف ہوں, تو ادھر ادھر جا کے کیا مانگنے کا ہے؟ یہی مان لو نا, یا اللہ مجھ سے کوئی غلط بات قرآن حدیث کے خلاف مت نکالیے, یہی مانگ لو. اب آپ اٹھ کے فلانی جگہ جا رہے ہیں, فلانی جگہ جا رہے ہیں, تو پھر یہ غیروں کے طریقے آپ اڈاپٹ کر لیے. پھر کیا فرما رہے ہیں؟ فلیستجیبوا لی, تو تم بھی میرا جواب دو, میں جیسا تمہاری دعا کا جواب دے رہا ہوں تم بھی میرے سوال کا جواب دو. میرا سوال کیا ہے؟ میں نے قرآن نازل کیا ہے, اوپر بات آئی ہے, اس قرآن پہ عمل کرو جیسے کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے, اس طریقے سے عمل کرو. یہ میرا جواب ہوگا تمہارے طرف سے. تو کیا ہوگا؟ ولی یومن بھی, اور اس طریقے سے میرے پہ امن میں آ جاؤ. ایمان لانا کیا ہے؟ امن میں آنا ہے. اللہ پہ ایمان ہے مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام باتیں سنتا ہوں, میں اللہ تعالیٰ سے امن میں آیا ہوں. لعلہم یرشدون, تاکہ تم جو ہے تم صحیح راستے کی طرف جاؤ. دیکھیں مرشد اسی سے ہے. مرشد کون ہوتا؟ جو صحیح راستہ بتاتا اس کو مرشد بولتے ہیں. راشد, ارشاد, رشید, یہ تمام جو ہے رشد سے ہیں, صحیح راستہ بتانے, خالی نام رکھنے سے نہیں ہوتا. نامہ بہت سو کے ریشین دیکھ ڈال کے مار دے کے بہت سے لوگوں کے نامہ ہیں, نام رکھنے سے نہیں ہوتا. مطلب اس کا یہ ہے کہ جو صحیح مرشد کون ہوتا ہے؟ جو صحیح راستہ دکھاتا ہے, مرشد جو ہے ہوتا ہے. اب اس کے بعد اب یہاں وہی رمضان کا مضمون کمپلیٹ کنٹینیو ہو رہا ہے. اوہل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی النساء, یعنی رمضان کی راتوں میں تم پہ حلال کیا جاتا ہے اپنے بیویوں کے پاس جانا. یعنی یہ حرام تھا, وہ ذکر نہیں آیا, لیکن آگے کی آیت سے بھی معلوم ہو رہا ہے کہ پہلے قانون ایسا تھا کہ دن بھر روزہ رکھنا, رات میں بھی بیویوں کے پاس نہیں جانا. اب یہ جو ایک حلال کیا جاتا ہے, تم راتوں میں بیویوں کے پاس جا سکتے ہو. ہننا لباس لکم وانتم لباس لہن, وہ تمہارے لیے لباس ہے, تم ان کے لیے لباس ہو. یہ بڑا ڈیفرنٹ طریقہ ہے سمجھانے کا. لباس کیا کرتا؟ شرم کو ڈھاکتا. آپ لباس نکال دیں گے تو بے حیا ہو جائیں گے آپ. جیسا آج پوری دنیا میں جو ہے لباسیں ہی نکالتے پھر رہے ہیں سب لوگ, یعنی عورتیں زیادہ نکال رہے ہیں, مرد زیادہ بڑھا لے رہے ہیں, عورتیں اوڑھنیاں پھینک دے رہے ہیں, مرد اوڑھنیاں پہن رہے ہیں. ایک صاحب ڈانٹے بلا کے بچے کو, اوڑھنی کہاں ہے تمہاری, بیٹے کو کائی کو خریدے پھر جاؤ پہن کے آؤ, واہ واہ شادی کی دعوت ہو رہی, اور بچیوں کو ڈانٹ رہے ہیں کیا اوڑھنیاں پہن رہے ہیں, کس کی نسبت آئیں گی تمہارے کو ایسے فیشنیبل نہیں رہے تو. تو یہاں یہ بات آ رہی ہے کہ مرد میاں بیوی جو ہوتے ہیں ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں. دیکھیے اگر شادی نہیں ہوتی تو مرد بھی بے حیا ہو سکتا تھا غیر محرم کے سامنے, عورت بھی بے حیا ہو سکتی ہے. تو مرد اور عورت ایک دوسرے کے شرم کو چھپاتے ہیں, ایک دوسرے کے لباس کی طرح ہے. علیم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم فعفا عنکم, تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے, راتوں میں چوری چھپی جو ہے اپنے بیویوں سے مل رہے تھے. دیکھیں بات سمجھیے, یعنی ان لوگوں کو یہ علم نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے, تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ علیم اللہ ہو, اللہ تعالیٰ جانتا ہے. فتابہ علیکم, توبہ کا مطلب, تابہ کا مطلب کیا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے رحمت سے تمہارے اوپر پھر نظر کی, وہ آسان کو اور تم کو معاف کیا. معاف کرنے کا کیا مطلب ہے, مٹا دیا, یہ جو غلطی تھی تمہارے ریکارڈ میں وہ غلطی کو مٹا دیا. فل آن باشرو ہننا, اب ان سے راتوں میں ملا کرو. دیکھیے اب یہاں حکم اللہ تعالیٰ کا پہلے نہیں ملنے کا تھا, اب ملنے کا ہے. اللہ تعالیٰ خود جو ہے وہ حکم کو کینسل کر کے لا رہے ہیں, یہ ان کا حق ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر, اب انسان نہیں بول سکتا. انسان اگر بولا کہ نعوذ باللہ ہے حضرت مگر نہیں جانا بہتر ہے, تو پھر بات غلط ہو جائے گی. وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ, اور اس چیز کو طلب کرو جو اللہ تعالیٰ نے تم کو تمہارے لیے لکھی ہے. میاں بیوی کے آپس میں ملنے میں کیا لکھا ہے, اولاد لکھی ہے. دیکھیے شادی کیوں کرتے ہو, جہیز کے واسطے, کوئی تو بھی بول دیں گے اٹھ کے. شادی ہم اس لیے کرتے ہیں کہ نسل بڑھے. دیکھیے سیدھی سی بات ہے, سائنٹیفک پرنسپل ہے, یو ایٹ فار سروائیول آف یور سیلف, اپنے خود کے قائم رہنے کے لیے کھانا کھاتے ہیں. یو میری فار سروائیول آف دی ہیومن ریس, تو آپ شادی اس لیے کرتے کہ انسان کی نسل بڑھے. اگر بیوی حوا آدم علیہ السلام میں شادی نہیں ہوتی تو ہم یہاں رہتے نہیں تھے, یہ بات کرتے ہو. تو پھر اور ایک ایک بات حدیث میں آئی ہے کہ بھائی تمہاری تعداد زیادہ ہو تو میں قیامت میں جو ہے دوسری قوموں پر فخر کر سکتا ہوں کہ میری اتنی زیادہ تعداد ہے. تو معلوم ہوا کہ یہاں میاں بیوی کے ملنے کا مطلب یہ ہوئے کہ اولاد سے اولاد طلب کرو. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْغَيْتُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْغَيْتِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ, اور پھر کھاؤ پیو یہاں تک کہ فجر کی سفید دھاری رات کی کالی دھاری سے بالکل نمایاں ہو جائے. دیکھیے عام طور پہ میں جو نظام الاوقات میں دیکھا ہے آیت کے انٹرپریٹیشن کے لیے, تو عام طور پہ طلوع آفتاب سے تقریباً ایک گھنٹہ پہلے فجر کا وقت ہو جاتا ہے. طلوع آفتاب سے تقریباً ایک گھنٹہ پہلے فجر کا وقت ہو جاتا ہے. تو وہ فجر کی پہچان کیا ہے, جب تو گھڑیاں نہیں تھے, اب تو آپ الارم رکھ کے اٹھتے, اب تو اذان ہو جاتی, یہ تمام سہولتیں ہیں. میں بھی ہمالین رینجز میں گزارا ہوں, وہاں مجھے جب سمجھ میں آتا تھا کہ بھائی کیسے معلوم ہونا مغرب ہوئی, پہاڑیاں ہیں, پہاڑ کے نیچے سورج چلے گیا, پہاڑ پہ چلے تو سورج دکھ رہا, تو میرے لیے تو مغرب ہو گئی. تو احادیث بھی لی ہے تمام چیزوں کی کہ میرے لیے سورج غروب, ابھی وہاں اثر کا وقت ہے پہاڑی کے اس طرف, مگر میرے لیے جو ہے سورج غروب ہو گیا. تو اب یہاں یہ بات ہے کہ اس زمانے میں روزے کھولنے کا کیا طریقہ تھا, روزہ رکھنے کا کیا طریقہ تھا, کہ بھئی رات کی کالی دھاری سے صبح کی سفید دھاری نمایاں ہو گئی, معلوم ہو گیا کہ پاؤ پھٹ گئی, فجر شروع ہو گئی, تو اس وقت تک کھاؤ پیو. ثم اتم الصیام الى لیل, اور پھر رات تک جو ہے روزے کو کنٹینیو کرو, روزہ رکھو. یعنی رات, یا رات کا بھی ڈیفینیشن آ گیا کہ غروب کے ساتھ رات ہو جائے گی, جیسے سورج غروب ہوتا ہے رات ہو جائے گی. क्योंकि हमारा इफ्तार जो होता वो सूरज के गुरूब होते जो है इफ्तार होता है। वला तुबाशिरु हुन्ना व अंतुम आकिफूना फिल मसाजिद, और तुम जब मस्जिदों में एतेकाफ की हालत में हो तो फिर अपने बीवियों से मत मिला करो, मुबाशरत मत करो, जैसा मियां बीवी मिलते हैं उस तरीके से मत मिला करो एतेकाफ की कैफियत में। तिल का हुदूदुल्लाह फला तखरबूहा, ये अल्लाह ताला की हदें हैं, इसके करीब भी मत जाओ। देखिए ये महावेरा नहीं है, करीब भी मत जाओ। आप देखेंगे तो बीवी पे नजर पड़ेगी ना, तो ये एहतिकाफ की कैफियत में बेहतर है नजरों को भी नीचे रखें। करीब नहीं जाने का मतलब ये है, देखिए जैसा सूरह नूर वगैरह में बात आई है नजर नीचे रखने की बात आई है, कि नजर ही से तो बात बिगड़ती ना, औरत भी नजर नीचे रखे मर्द भी नजर नीचे रखे तो बात खत्म होगी, देखेंगे नहीं तो कुछ बात नहीं आएगी। तो इसके करीब भी ऐसी कोई हरकत ही मत होने दो कि इससे करीब बात आ जाए, ये हद है, तो इसके करीब मत जाओ। कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु आयातिही लिन्नासि लअल्लकुम यत्तक़ून, इस तरीके से अल्लाह ताला अपनी आयतें इंसानों के लिए खोल खोल कर बयान करता है ताकि तुम एहतियात करो। ये देखिए तखवे के माने सूरह शम्स में फिर वो आयत बड़ी इंपॉर्टेंट सूरत है वो, कि फअल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा, यानी जिसने फजूर, फजर, फजर क्या है, अंधेरे को चीर कर रोशनी बाहर निकलना, फाजिर किसको बोलते, हुदूद को तोड़ के बाहर निकलना। अलहमा फुजूरहा, उसका ऑपोजिट क्या है, तखवाहा। तखवा का मतलब क्या होगा, हुदूद में रहना। ये तमाम बातें देखिए, ऊपर हद की बात आ गई, ये हुदूद है अल्लाह ताला की, इसके करीब भी मत जाओ। फिर यहां लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम हुदूद में रहो अल्लाह से डर के, जो ये कैफियत है, अल्लाह से डर के गुनाहों से बचो और फिर नेक अमल करो। वला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल, और तुम आपस में एक दूसरे का माल धोखे से झूठ बोल के मत खाओ, धोखा देके एक दूसरे का माल मत खाओ। देखिए ये उसूल, हम कौन आएंगे या गैर मुस्लिम ये कुरान की आयत पढ़ने के बाद, जब वो हमारे से मामला करेगा और हम उसको धोखा नहीं देंगे तो उसको जब समझ में आएगा कि कुरान में ऐसा है। हम लोगों का तो नाउज़ुबिल्लाह बाज लोगों का ऐसा हो गया, नहीं गैरों से आप कर सकते बट्टेबाजी, क्या है, सवाल ही नहीं पैदा होता आपका। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास यहूदी और मुसलमान का केस आता था, यहूदी सही होता था तो उसके फैसले उसके तरफ जो है फैसला देते थे, उसके फेवर में फैसला देते थे, सुन्नत है ये, जो सही है उसके फेवर में। तो किसी को धोखा मत दो, इंसानों का माल धोखे से मत खाओ। वतुदलू बिहा इला हुक्कामी लिताकुलू फरीकम मिन अमवालिन नास बिल इस्मी व अंतुम तालमून, और तुम जानते बूझते गुनाह से दूसरे लोगों का माल ऑफिसर्स को रुश्वत खिला के मत खाओ। लैंड ग्रैबिंग, मालूम है वो साहब इंग्लैंड में है, उनके पोतरे भी हो गए, उन्होंने आते आते नहीं, तो अब हुआ है कि जो है दूसरे मार के खा गए। अब आए तो मालूम हुआ कि मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग है, और बड़ी खुशी हुई, खाली जमीन छोड़ के गया था, इमारत बना दिया कोई भी। तो ये धोखे से माल मत खाओ, ये क्या करे, वहां के जो ऑफिशियल्स हैं उनको खिला पिला दिए, कुछ हाथ में पैसे रख दिए, वो सैंक्शन दे दिए, चलो किस्सा खत्म हो गया। अब कौन आता है, कितने पास्ते आ गया। तो ये धोखे का अब कारोबार नहीं है। अब यहां से जो है हज की आयतें शुरू हो रही हैं, या सलूना का अनिल अहिंदा, ये आपको नए चांद के बारे में पूछते हैं, हिलाल जो है नए चांद को पूछते हैं। खुल हिया मवाखितुल नासी वल हज, आप इनसे कह दीजिए कि इंसानों के कारोबार के लिए औकात इसी से फिक्स करना है, टाइमिंग इसी से फिक्स करना है, और हज की तारीख भी इसी से फिक्स करना है। तो मालूम हुआ कि इस्लामी हुकूमत में लूनार कैलेंडर चलेगा, सोलर कैलेंडर नहीं चलेगा, लूनार कैलेंडर, क्योंकि रमजान का महीना भी हम उसी तरीके से, अगर हमारे बस में दे देते तो हम विंटर में रखते थे रमजान, छोटा दिन सर्दी में इत्मीनान से रहे अपना खिस्सा। अल्लाह ताला हर मौसम का मजा चखाए हैं रमजान, तो रमजान का महीना भी लूनार होगा, हज भी लूनार होगा। व लैसल बिर्रु बी अन तातु बुयूता मिन ज़ुहूरिहा वलाकिन्नल बिर्रा मन इत्तखा। अब ये जो इस्लाम आने से पहले ये लोगों का तरीका ये था कि अहराम बांध लेते और घर में कुछ काम होता तो घर के पीछे से दीवार कूद के आते थे। तो यहां अल्लाह ताला हुक्म दे रहे हैं कि ये नेकी नहीं है कि तुम घरों के दीवार कूद के पीछे से आओ, तुम अपने जैसा नॉर्मल तरीके से आते हैं वैसे आओ। नेकी यह है ولکن البر من اتقی, لیکن نیک وہ ہے جو متقی ہے. تقوی نیکی ہے. دیکھیں یہاں بار بار تقوی کا ذکر آ رہا ہے, بار بار آ رہا ہے آج کے پورشن میں. تقوی نیکی ہے. تقوی کیا ہے؟ دل کی کیفیت ہے. قرآن سے ثابت ہے کہ تقوی دل کی کیفیت ہے. تو دل میں نیکی, دل میں اللہ کا خوف, اللہ سے ڈر کے گناہ نہیں کرنا اور پھر گناہ نہیں کرتے ہوئے نیکی کرنا, یہ تقوی کی کیفیت ہے. اللہ کا خوف دل پہ طاری رہنا. وَآتُوا بُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا, تو تم گھروں میں جو ہے ان کے دروازوں سے آؤ. وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو. اب یہاں یہ بات سمجھنا ہے کہ کامیابی کس میں ہے. دیکھیں اتنی آیت لے لیجیے آپ, وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, اتنی آیت لے لیجیے. اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو پھر اللہ سے ڈرو. اب اللہ سے ڈرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ گناہوں سے بچو اور نیکی کرو. یہ کیسا کریں گے؟ جب تک قرآن اور حدیث نہیں پڑھیں گے آپ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہیں پڑھیں گے, تو پھر ہم پہ فرض ہو جاتا. قرآن کا ذکر آ گیا, قرآن پڑھنا سمجھنا عمل کی نیت سے, احادیث پڑھنا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت زندگی کے حالات پڑھنا. اب یہاں جو آیات آ رہی ہیں یہ اکثر مسلمانوں کے خلاف یہ کوٹ کی جاتی ہیں آؤٹ آف کانٹیکسٹ. اس پہ میری بھی بعض لوگوں سے بحث ہوئی ہے. یہ بالکل لوکل معاملہ ہے. مکہ معظمہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو ہجرت کرنا پڑا. فتح مکہ کے بعد, یہ سورہ بقرہ فتح مکہ کے بعد کی ہے, مدنی ہجرت کے بعد کی ہے. اب فتح مکہ کے بعد ہوا یہ کہ جب مسلمان یہاں آ گئے تو پھر ان کا بول بالا ہو گیا. تو اب یہاں اس معاملے میں بات آ رہی ہے, وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ, اور اللہ کی راہ میں ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہو. دیکھیے انیشیٹ نہیں کیا گیا. مجھے حیرت ہوتی, بعض بڑے پڑھے لکھے علماء جو ہے بعض ایسی بات بتا دیتے ہیں. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی میں بتا دیجئے انیشیٹ. سیلف ڈیفنس میں تبوک تک چلے گئے. ایک ڈیفنس ہوتا کہ آپ اپنے جگہ پہ رہ کے ڈیفنس کرتے. جنگ احد میں باہر نکل کے احد پہاڑی کے طرف جا کے جو ہے ڈیفنس کرنا پڑا, کیونکہ حملہ مکے والے مکہ چھوڑ کے آئے تھے. رسول اللہ اور صحابہ جو ہے مکے معظمہ نہیں گئے تھے, تو آفینس ان کی طرف سے ہوا تھا, ان کی طرف سے زیادہ تھی. تو جو ڈیفنس میں لڑے تھے, تبوک میں معلوم ہوا تھا کہ تمام فوجیں جمع ہو رہی ہیں رومی بادشاہ کے, تو اس کو روکنے کے لیے, ان پہ ڈھاک ڈالنے کے لیے 30,000 کی فوج لے کے چلے گئے. جنگ نہیں ہوئی, یہ بات اور ہے. تو یہاں لا اکراہ فی الدین, دین میں زبردستی نہیں ہے. میں آپ سے بول چکا ہوں کہ کچھ ایسی کوئی ماحول ایسا بن گیا تھا, کوئی صاحب مجھ سے پوچھے ایسی کہ بھئی اگر آپ کو کچھ پیسے دے تو آپ قبول اسلام چھوڑ دیتے کیا؟ وہ سب زبردستی نہیں ہو, پیسوں کی خاطر کوئی چھوڑ دے گا, مگر اسلام یا جو بھی آپ فالو کرتے ہو دل کی کیفیت ہے. تو یہاں یہ بات آ رہی ہے کہ اگر وہ تم سے لڑے تو تم ان سے لڑو. دیکھیے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُوكُمْ, وہ لوگ جو تم سے لڑتے ہیں ان سے لڑو. وَلَا تَعْتَدُوا, اور حد سے مت نکلو, زیادتی مت کرو. اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ, اللہ تعالیٰ حد سے نکلنے والوں کو پسند نہیں کرتا. جتنی زیادتی وہ کریں اتنی زیادتی تم کرو. کیسے؟ وَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ, اور ان کو قتل کرو جہاں تم ان کو پاؤ. وَأَخْرُجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ, اور ان کو اس جگہ سے نکالو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا تھا. بات سمجھیے, مکہ معظمہ سے ہجرت کرنا پڑا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ, انہوں نے تم کو مکے سے نکالا تھا, تو تم بھی ان کو مکے سے نکالو. جہاں تم ملتے تھے وہ قتل کرتے تھے, تو وہ بھی جہاں ملے تم قتل کرو. یہ بالکل ایک لوکل سگنیفیکنس کی بات ہے. اس کو ہمارے خلاف کوٹ کیا جاتا ہے, وَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ, کہ بھئی ان کے پاس تو ان کا مذہب سکھاتا ہے کہ ان کو قتل کرو جہاں تم پاؤ. تو اتفاق کی بات یہ ہوئی کہ ایک مسلم محترمہ گھر تشریف لائی تھی, تو انہوں نے کہا کہ میں کسی سے بات ہوئی تھی ہمارے کلب میں, تو انہوں نے کہا کہ بھئی قرآن میں یہ آیت ہے, تو میں یہ آیت فوراً نکال کے یہ پڑھا. پورا بیک گراؤنڈ ان کو پڑھ کے سنایا, اس کے بعد میں سورہ ممتحنہ ساتویں آیت جو بعد میں آ رہی ہے وہ بھی جو ہے ان کو سنایا تو جب تشفی ہوئی, ورنہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ واقعی ہمارا مذہب ایسا ہے کہ جہاں کافر ملے جہاں مشرک ملے مارو. ایسا نہیں ہے, ایسا ہے ہی نہیں. آگے بات معلوم ہوگی. والفتنہ اشد من القتل, اور فتنہ قتل سے زیادہ شدید ہے, تکلیف دہ ہے. فتنہ کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ خوف تاری کر کے رکھنا, ہمیشہ آزمائشوں میں ڈالنا, ہمیشہ کچھ ایسی حالت کرنا کہ بس پریشانی لپٹی ہوئی ہے, یہ فتنہ ہے. بہتر ایک وقت قتل کر دو, قصہ ختم ہو. دیکھیے جیسے صحابہ کی زندگی گزری تھی مکہ معظمہ میں, بھئی ایک صحابی کے سامنے ان کی والدہ کی شرمگاہ میں برچی ماری گئی, یہ کیا ہے؟ یہ کس کس پر انگاروں پہ سے صحابہ کو کھینچا گیا, ان کے خون سے جو ہے انگارے بجھے, اس کے باوجود بھی اگر مسلمان بدلہ نہ لے تو پھر کیا بات ہوئی؟ تو یہ لوکل سگنیفیکینس کی بات آ رہی ہے کہ یہ ہمیشہ جو تم کو خوف تاری کر کے رکھتے ہیں, تم کو ستاتے ہیں, یہ قتل کرنے سے زیادہ ہے. قتل میں تو ایک وقت قصہ ختم ہو جائے. اب ہم سمجھتے ہیں نا بھائی, خیرات دو پیچھا چھوڑاؤ, خرض بولے تو بار بار جا کے پوچھنا پڑتا, دیتا نہیں انہیں. تو اس طریقے سے یہ فتنے سے زیادہ جو ہے خطر سے زیادہ فتنہ جو ہے سخت ہے, تکلیف دہ. ولا تقاتلهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلكم فيه, اور مسجد حرام کعبے کے احاطے میں ان سے مت لڑو جب تک کہ وہ تم سے نہ لڑیں. دیکھیے ہر جگہ ڈیفینس ہے کہ آگے کعبے کے احاطے میں مارو, نہیں ایسا نہیں ہے. کعبے کے احاطے میں ان سے مت لڑو جب تک کہ وہ نہ لڑیں. فإن قاتلكم فاقتلوهم, اور اگر وہ تم سے لڑے تو پھر ان کو قتل کر دو. اسلامی حکومت ہے, وہاں مرکز اسلام ہے کعبہ, وہاں کا بھی اگر آپ بے حرمتی کریں گے, بے عزتی کریں گے, وہاں بھی جو ہے اس کی سینکٹیٹی اگر آپ قائم نہیں رکھیں گے, سیکریڈنیس قائم نہیں رکھیں گے, تو پھر کیا بیٹھ کے تماشا دیکھیں گے؟ کذالک جزاء الکافرین, کافروں کی جو ہے اسی طریقے کی جو ہے سزا ہے. اب یہاں دیکھیے, فإن انتهوا فإن اللہ غفور رحیم, اور اگر وہ رک جائیں, باز آ جائیں, تو جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ گناہوں کی سزا سے بچانے والا اور رحم کرنے والا. اب یہاں آپ کو ایک سورہ ممتحنہ کی آٹھویں آیت ہے, اس کا ترجمہ ہے, جن لوگوں نے تم سے دین کے بارے میں لڑائی نہیں لڑی, جن لوگوں نے تم سے دین کے بارے میں لڑائی نہیں لڑی اور تمہیں گھروں سے نہیں نکالا, ان کے ساتھ بھلائی اور انصاف کرنے سے اللہ تعالیٰ تم کو نہیں روکتا. اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے بلا شبہ محبت کرتا ہے. بات آ گئی اس کے بعد کی, اس کے پہلے کی آیت آئی کہ ہاں جس لوگوں نے تم کو گھر سے نکالا ہے, تم کو دین میں تم سے لڑتے ہیں, ان کے ساتھ معاملہ الگ. دیکھیے میں کھلے الفاظ میں بول رہا ہوں, جیسا ہمارا یہاں معاملہ ہے, اللہ کے فضل سے آج کل جیسے حالات ہیں ہم بالکل اچھے ہیں, ہم بھی اچھے ہیں, ختم ہوئی بات. پھر بیٹھے بیٹھے کیوں چھ ہم ہیں بھائی, وہ ہم سے اچھے ہیں, ہم ان سے اچھے ہیں, ماشاء اللہ. یہ کمیونیکیٹ کرنا ہے ان کو. دیکھیے صلح حدیبیہ کا فلسفی ذہن میں رکھیے, صلح حدیبیہ جب ہوئی تو دشمنوں تک بھی جو ہے دین کو پہنچانے کا ذریعہ بن گیا, صلح ہو گئی, مل گئے آپس میں. اب تم الگ ہم الگ تو پھر بات بڑی وہ ہو جاتی. تو یہاں بول رہے ہیں کہ اگر وہ تم سے دین میں نہیں لڑتے اور تم کو گھروں سے نہیں نکالا ہے تو اللہ تعالیٰ تم کو کوئی جواب ہی نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ تو انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. پھر کہا کہ وہ خاتم حتیٰ لا تکون فتنۃ ولا ویکون الدین للہ, اور ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہیں رہے. یہ ڈرانا دھمکانا نہیں, لیو پیسفلی, کیونکہ وہاں ان کی حکومت ہے, مسلمانوں کی حکومت وہاں ہے. اور پھر کہا کہ وہ یقون دین للہ, اس وقت تک لڑو جب تک کہ دین اللہ کے خاطر قائم ہو جائے. دین اللہ کے لیے قائم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس حکومت میں قرآن اور حدیث کے مطابق حکومت ہو. جو نیئرسٹ معلوم ہوتا ہے وہ سعودی عربیہ ہے, نیئرسٹ, کمپلیٹ نہیں. بعض نام کے ممالک ہیں جہاں کے علماء جو ہے ٹی وی پہ تک اعتراض کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایسا ہو رہا ہے, ایسا ہو رہا ہے. نام ہے ایک اسلامی ملک. تو یہاں مقصد کیا ہے؟ یہ کبھی کیا مقصد ہے؟ مقصد یہ ہے کہ دین اللہ تعالیٰ کے لیے قائم ہو جائے اور کسی کی پرستش نہ ہو. دیکھیے یعنی قرآن اور حدیث پہ بیس جو ہے اسلامی حکومت قائم ہو. اس وقت تک جو ہے ان سے لڑو. فإن انتهوا فلا عدوان الا على الظالمين, اور اگر وہ رک جائیں تو پھر کوئی دشمنی ان سے نہیں, کوئی حملہ نہیں, کوئی وائلنس نہیں سوائے ظالمین پہ, سوائے جو زیادتی کرنے والے ہیں ان پہ. ایک عام اصول مت بنا لو کہ نعوذ باللہ غیر مسلموں سے جو ہے دشمنی رکھیں گے ماریں گے, تو اس میں زیادتی نہیں ہے. اب پھر اصول بتا رہے ہیں, الشہر الحرام بالشہر الحرام, اگر وہ احترام کے مہینے ذیقعد ذوالحج محرم رجب ان مہینوں میں اگر زیادتی کریں تو تم بھی ان مہینوں میں زیادتی کرو, اگر جنگ کریں تو تم بھی جنگ کرو. والحرمات خصاص, اور جو دوسرے احترام کی چیزیں جیسا مکہ معظمہ ہے وہاں تم سے لڑیں تو تم بھی لڑو. فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم, اور اگر کوئی تم پہ زیادتی کرے تو جتنی زیادتی اس نے تم پہ کی ہے اس کے برابر زیادتی ان پہ کرو. اب انصاف کی اس سے بہتر کتاب کیا مل سکے گا؟ بھائی موقع ملا مار کے پھینک دو, نہیں سوال نہیں. آپ سے جتنی زیادتی انہوں نے کی ہے آپ اتنی زیادتی, اور یہ کس کے لیے ہے؟ اسلامی حکومت کے لیے. کہیں آپ یہاں کرنے جائیں گے آج نہیں ہوتا ہے. یہ مکہ معظمہ کی زندگی ہے. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے, مکہ معظمہ جہاں مسلمان حاکم بھی نہیں تھے غلام بھی نہیں تھے, مدینہ منورہ جہاں اسلامی حکومت تھی. ہمارے پاس افسوس کا مقام یہ ہے کہ اسلامی حکومت میں دبے ہوئے ہیں مکہ معظمہ کی طرح, اور جہاں اسلامی حکومت نہیں ہے وہاں سینہ تان کے نکل رہے ہیں مدینہ منورہ کی طرح. دونوں میں سنت کی کاپی نہیں ہو رہی. جہاں اسلامی حکومت نہیں ہے وہاں برداشت کر کے دین کو پھیلاؤ. بخول کسی کے مکہ معظمہ میں تلوار نہیں اٹھائی گئی, ہاتھ تک نہیں اٹھائے گئے, کیا کیا نہیں ظلم سہے گئے. مدینہ منورہ میں ایسا نہیں ہوا, اسلامی حکومت قائم ہو گئی تھی, ڈیفنس کے لیے برابر اٹھی. تو اس طریقے سے جو ہے یہاں بات آ رہی ہے کہ جتنی زیادتی وہ کریں تم پہ اسلامی حکومت میں اتنی. اب یہاں تو ہم کو برداشت ہی کرنا پڑے گا. جو بات سمجھ میں آتی ہے, وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ, اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ ہے, صابرین کے ساتھ ہے. جو اللہ سے ڈرتے ہیں, اللہ سے ڈر کے جو ہے گناہوں سے رکتے اور نیکی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے. وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ, اور اللہ کے راستے میں خرچ ہو. جائے گا یہ جنگ وغیرہ ہوگی تو کچھ پیسوں کی ضرورت ہوگی, تو اللہ کے راستے میں خرچو. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا, اور اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو تباہی میں مت ڈالو. دولت ہے خرچ سکتے ہیں اسلام کے لیے لیکن رکے ہوئے ہیں, اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو جو ہے ہلاکت میں ڈالے. دیکھیے بخل کسی کے کہ بعض لوگ حساب ڈال کے بتائیں کہ اگر صحیح طریقے پہ زکات نکلے تو دنیا میں کوئی مسلمان غریب نہ ہو. صحیح طریقے سے اگر زکات, اللہ تعالیٰ کا نظام ہے, کیلکولیٹڈ نظام ہے, زکات صحیح طریقے سے نہیں نکلے تو خرچو, اللہ کی راہ میں خرچو اور اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو جو ہے خلاص مت کرو. وہ احسنو, اور بہترین طریقے سے عمل کرو. ان اللہ یحب المحسنین, بے شک اللہ تعالیٰ محسنین سے محبت کرتا ہے. یہ محسنین کون ہیں؟ جن کے عمل میں حسن ہے. دیکھیں ایک بات سمجھے, تقویٰ دل کی کیفیت ہے کسی کو نہیں دکھتا, حسن باہر کی کیفیت ہے سب کو دکھتا. تو دل میں تقویٰ رکھ کے پرفیکشنسٹ بہترین عمل کرنے والا متقی بھی ہوا محسن بھی ہوا. یعنی پرفیکشن لانا, ایک حسن لانا. اس میں بار بار مثال دیتا ہوں کہ بھائی اس کھمبے کو بغیر پلاسٹرنگ اور بغیر کلرنگ کے چھوڑ دے سکتے ہیں. اندر سٹیل کے راڈز ہیں, تقویٰ ہے اندر, مضبوط تقویٰ ہے, سٹیل کے راڈز ہیں. لیکن اب اس میں کیا کرے, پلاسٹر بھی لگائے پھر پینٹ بھی لگائے, تو اس میں ایک حسن آ گیا ہے, خوبصورتی آ گئی. اس طریقے سے جو سٹیل کے پلر میں اندر تقویٰ ہے, مضبوط اندر سے کرا ہوا ہے. اب محسن کیا ہے؟ یعنی چار رکعت فرض پڑھنے کا حکم آیا, آپ اس سے پہلے چار رکعت سنت پڑھے, پھر دو رکعت سنت پڑھے, پھر نفل پڑھے, یہ آپ نے اپنی ظہر کی نماز میں حسن پیدا کیا, زیادتی کی. تو تقوی کے ساتھ, اللہ کے خوف کے ساتھ بہترین شکل میں اپنے آپ کی عبادت, اپنے اعمال کو پیش کرنا, اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے. وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وہ عمرہ للہ اور حج اور عمرہ اللہ کے لیے جو ہے مکمل کرو. ابھی دیکھیے ہر عمل کے لیے ایک ریزن دیا گیا, جیسا نماز پڑھو میرے ذکر کے لیے, روزہ رکھو تقوی کے لیے گناہوں سے بچنے کے لیے, زکات دو تاکہ دولت انہیں لوگوں میں نہ گھومے, سورہ حشر کی ساتویں آیا تھی. یہاں حج کے بارے میں آ رہا ہے کہ حج کرو میرے لیے. تو پھر ابھی حج کے بارے میں یہ بات سمجھنے آنا ہے کہ حج جو ہے ایک تو ایک گیٹ ٹوگیدر ہے سارے مسلمانوں کا, ہر ملک سے ہر قسم کے لوگ ہر زبان بولنے والے آ جاتے ہیں. پھر اس میں جو ہے ایک عجیب قسم کی کمیٹی پیدا ہو جائے. دیکھیے کہیں کا ڈائریکٹر جنرل ہے وہ بھی احرام میں ہے, کہیں کا پیون ہے وہ بھی احرام میں, کہیں کا بادشاہ ہے وہ بھی احرام میں ہے, کہیں کا غلام ہے وہ بھی احرام میں, ایک یونیفارمیٹی آ جائے. پھر اس کے بعد میں تیسری چیز انسگنیفیکنس اپنا محسوس ہوتا کہ یو آر ون آف دی کراؤڈ. خاص بات کوئی پوچھ کے نہیں دیکھ رہا آپ کو, بھائی اب یہاں نکل رہے ہیں سوال صاحب کیا ہے صاحب خیریت ہے وہ ہے پوچھ کے دیکھ رہے ہیں, وہاں کوئی پوچھ کے ہی نہیں دیکھ رہا. آپ ہوئیں گے ڈائریکٹر جنرل, آپ کچھ بھی ہوئیں گے, آپ پولیس کمشنر ہوئیں گے, کوئی پوچھ کے نہیں, احرام میں ہے. تو ایک سینس آف انسگنیفیکنس آتا. پھر اس کے بعد میں اکوموڈیشن کی عادت ہوتی. اچھا آپ نماز پڑھ رہے ہیں صاحب سرکل آپ مار کے چلے گئے, غصہ نہیں آیا آپ کو, دوسری جگہ کرے تو سر کھول دیتے آپ اٹھا کے. میں مقام ابراہیم کے پاس آپ جو ہے طواف کرے کر کے جو ہے دو رکعت نماز پڑھے, اب ریلا چلے جا رہا, کسی کا پیر لگ گیا سر کو, کسی کو دھکا لگا اتنی دور نکل گئے, کہیں پھنس گئے جا کے. اکوموڈیشن کی ٹریننگ ہر جگہ ٹریننگ ہو رہی ہے. پھر اس کے بعد میں عرفات میں آپ دیکھیں تو قیامت کا منظر جو ہے سامنے آ رہا. پھر حج کی اہمیت یہ ہے کہ حدیث میں آیا ہے کہ مقبول حج جو حج قبول ہوتا ہے اس سے اور اسلام لانے سے اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے سے آدمی ایسی ہو جاتا ہے جیسا ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو, پورے گناہ جو ہے اس کے معاف ہو جاتے ہیں. پھر کہا کہ ان اسر تم فمستیسر من الہدی, اور اگر تم روک لیے جاؤ تو جو بھی قربانی کا جانور تمہارے ساتھ ہے اس کو وہیں جہاں روک لیے جائے وہیں قربانی کر دو. صلح حدیبیہ کے وقت ویسی کیا گیا تھا. ولا تحلقوا رؤوسکم حتی یبلغ الہدی محلہ, اور اپنے سر کے بال اس وقت تک مت نکالو جب تک کہ قربانی کے جانور اپنے مقام تک نہ پہنچ جائیں, یعنی قربانی دینے کے بعد جو ہے سر کے بال نکالنا ہے. اب جن کا حج کا انشاءاللہ ارادہ ہے وہ کوئی بھی حج پہ کتاب اگر پڑھ لیں, کئی کیسٹس ہیں معلم وغیرہ بتاتے ہیں تو میں اتنی تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں. فمن کانا منکم مریضا او بہ اذم من راسی ففدیتم من صیام اور صدقۃ اور نسک, اور اگر قربانی دینے سے پہلے تمہارے سر میں کوئی ایسی بیماری آ جائے کہ تم کو بال نکلوانا پڑے اور قربانی کے بعد بال نہیں نکلوا سکے تو اس وقت جو ہے یا تو تین دن کے روزے, جیسا حدیث میں اس کا ایکسپلینیشن آیا, تین دن کے روزے رہیں یا جو ہے چھ مسکینوں کو غریبوں کو کھانا کھلائیں یا ایک بکری ذبح کریں. فاذا امنتم فمن تمتع بالعمرۃ الى الحج فما استیسر من الحج, اور اگر تم جب امن میں ہو تو اور تم عمرے کے ساتھ حج تک جو ہے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو, حج تمتو جو ہے جس کو بولتے ہیں, اس کے کلاسیفیکیشن آئے کہ اگر تم حج تک جو ہے عمرے سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو اس وقت جو ہے جو بھی قربانی کے جانور ہیں وہ تم کو دے دینا چاہیے. فمن لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام فی الحج و سبعۃ اذا رجعتم تلک عشرۃ کاملۃ, یعنی اگر کوئی قربانی کا جانور نہیں دے سکے تو وہ حج کے دوران میں تین روزے رکھے اور حج سے واپسی کے بعد سات روزے رکھے, یہ کل دس روزے ہوں گے. تلک عشرۃ کاملہ ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام, یہ اس کے لیے ہے جس کے لوگ مسجد حرام کے قریب نہیں رہتے. یعنی ہم جیسا یہاں سے جائیں گے تو اگر قربانی دے سکتے ہیں تو قربانی دے, اگر قربانی میسر نہیں ہے نہیں دے سکتے ہیں تو حج میں تین روزے رہیں, حج سے واپسی کے بعد سات روزے رہیں, کل دس روزے رہیں, وہاں کے لوگوں کے لیے نہیں ہے. واتقوا اللہ وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور پھر اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ سزا دینے میں شدید ہے، یعنی جیسا غفور و رحیم ہے اسی طریقے سے شدید العقاب ہے.